درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. صدق اللہ العظیم.
آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے کر رہے ہیں, اور یہ 13واں رکوع ہے پانچویں پارے کا. اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, خطاب ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا. ولا تکل للخائنین خصیما, اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں. واستغفر اللہ, اور اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے مغفرت طلب کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. ان آیات کا شان نزول تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ تومہ بن عبیرق نام کا ایک شخص تھا جو بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا لیکن حقیقت میں منافق تھا. اس نے حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاں نقب لگایا اور چوری کی, اور چوری بھی کس چیز کی جس کی آج کل بھی چوری بہت ہو رہی ہے, آٹے کی چوری. آج کل ہمارے لوگ بھی بیچارے آٹے کے لیے پریشان, تو کسی کو کہیں سے آٹے کی بوری مل جائے تو وہ چوری کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ہم اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. زرعی ملک اور گندم کے لیے پریشان, برآمد کرنے والا ملک اور روٹی کے لیے پریشان. 5 روپے سے لے کر 25 روپے تک پاکستان میں روٹی فروخت ہوئی. بہرحال اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو سکتا ہے آگے بھی آئے. یہاں تو ایسی چونکہ ہر طرف آٹا رٹ جاری ہے, تو اس لیے آٹے کی بوری کا ذکر آیا تو میں نے اپنے آٹے کا بھی ذکر کر دیا. تو بہرحال اس نے چوری کی آٹے کی بوری, اور اس میں ہتھیار بھی تھے, اور اس بوری کو جا کر چھپا دیا ایک یہودی کے پاس جس کا نام تھا زید بن سمین. صبح جب تلاش اور جستجو شروع ہوئی تو کسی نے شک ظاہر کیا تومہ پر, لیکن اس نے قسم اٹھا لی, واللہ ما اخذت وما لی بہ من علم, اللہ کی قسم نہ تو میں نے یہ بوری چوری کی ہے اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہے. لیکن بالآخر اس بوری کا سراغ مل گیا اور پتا چلا کہ وہ تو ایک یہودی کے گھر میں ہے, زید بن سمین کے ہاں. اس سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کہا کہ یہ تو امانت کے طور پر میرے پاس رکھوائی ہے تومہ نے. تومہ کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ یہودی جھوٹ بولتا ہے, یہ خود اسی کی حرکت ہے، اسی نے چوری کی ہوگی اور نام میرا لگا رہا ہے۔ توما کے جو بھائی بند تھے، جو اس کے رشتہ دار، انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی کہ آپ ایک یہودی کے مقابلے میں ہمارے بھائی کا ساتھ دیں۔ وہ یہودی ہے اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، یہودی جھوٹ بولتا ہے۔ حضور کے دل میں کچھ میلان پیدا ہوا، کچھ میلان، آپ نے زبان سے کوئی طرفداری نہیں کی لیکن دل میں میلان پیدا ہوا اس کلمہ گو کی طرف، ارادہ کیا کہ میں اس کی طرف سے دفاع کروں۔ غیر اختیاری طور پر یہ میلان آپ کے دل میں پیدا ہوا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نازل کی ہے تاکہ انسانوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ آپ کو سمجھا دے، جو اللہ آپ کو سجھا دے، جو راستہ اللہ پاک آپ کو بتا دے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ ولا تکل للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں۔ یہ خائن ہے، اس نے چوری کی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، نام لے رہا ہے، الزام لگا رہا ہے ایک یہودی پر، بے شک وہ کافر ہے، بدترین کافر ہے، لیکن وہ بے گناہ ہے۔ آپ اس بے گناہ کا ساتھ دیں اور اس کلمہ پڑھنے والے گناہگار اور خائن کا ساتھ نہ دیں۔ چنانچہ توما کے خلاف فیصلہ ہوا اور توما یہ فیصلہ سن کر مدینہ سے مکہ بھاگ گیا، وہاں جا کر مرتد ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اپنی حرکتوں سے وہاں جا کر بھی باز نہ آیا۔ ایک گھر میں چوری کر رہا تھا کہ دیوار اس کے اوپر آ گری اور دیوار کے نیچے آ کر یہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ ہر کسی کو انجام بد سے بچائے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کا اختیار تھا، یعنی ایسا نہیں کہ ہر مسئلے اور ہر واقع اور ہر تنازع کے بارے میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی کہ یوں فیصلہ کریں اور یوں فیصلہ کریں، ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی صورت میں اصول و ضوابط نازل فرما دیے، اب حکم یہ تھا کہ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں آپ اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات کن الفاظ سے ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ فرما رہے بما اراک اللہ، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ توما کے خلاف فیصلہ کریں، یہودی کے حق میں فیصلہ کریں، یہ وحی تو نازل نہیں ہوئی، بلکہ بتا دیا کہ جو آپ کو اصول و ضوابط بتا دیے ان کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں وحی کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، واقعات اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دو انصاری آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ لے کر، کسی جائیداد میں ان کا جھگڑا تھا لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی گواہ موجود نہیں تھے، دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا، اور یہ آپ نے بات بعض دوسرے مواقع پر بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ دیکھو میں ایک انسان ہوں، الفاظ پر غور کیجئے گا، میں ایک انسان ہوں، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، میں ایک انسان ہوں، تم جو بات میرے سامنے رکھو گے اور جو دلیلیں میرے سامنے دو گے ان دلیلوں کی روشنی میں میں تم میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں کمزور ہو، زبان نہیں چلتی، شرم حیا کا غلبہ ہے، بول نہیں سکتا، اظہار معافی ضمیر کی پوری پوری قدرت اسے حاصل نہیں، اور دوسرا تیز ترار ہو، اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں، اپنی بات پیش کرنے میں وہ ہوشیار ہے، تو ممکن ہے کہ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اب دیکھیں یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہر فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں وحی نازل ہوتی ہو کہ آج یہ فیصلہ کریں، آج یہ فیصلہ کریں، ایسا نہیں۔ حضور فرما رہے کہ ہو سکتا ہے میں ایک کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اس زمین کے ٹکڑے کا، اس پلاٹ کا، لیکن وہ یاد رکھے کہ اگر اس نے اپنے حق میں غلط فیصلہ کروا لیا مجھ سے، تو میں نے اس کو زمین کا پلاٹ نہیں دیا، میں نے اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا دیا ہے، اس کی مرضی ہے کہ اسے لے یا اس کو نہ لے۔ یہ آپ نے فرما دیا۔ آپ نے سنا کہ کسی جج کے فیصلے سے حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا جج نے فیصلہ کر دیا، سب سے بڑے جج ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرما رہے کہ میرے فیصلہ کرنے سے نہ حق حق نہیں بن سکتا، حرام حلال نہیں بن سکتا، جو چیز تمہاری نہیں ہے وہ تمہاری نہیں بن سکتی، فیصلہ میں کر دوں گا، جو دلائل زیادہ قوی ہوں گے سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ اور وہ چونکہ دونوں مخلص صحابی تھے، دونوں سچے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بات سن کر دونوں رونے لگے، اللہ اکبر، دونوں رونے لگے کہ حضور نے فرما دیا جس کے حق میں میں نے زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ کیا، تو گویا کہ ایسا ہے اقضی قطعتا من النار، میں نے اس کے حق میں دوزخ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں رونے لگے، اللہ اکبر، اور دونوں میں سے ہر ایک کہنے لگا حقی لی اخی، میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں، میں دستبردار ہوتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اذهبا، دونوں چلے جاؤ، فاقتسما، جا کر قرآن اندازی کر لو، آپس میں تقسیم کر لو۔ تو یہ فیصلہ فرمایا۔ مجھے یہ بتانا تھا کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے بھی فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اگلی جو بات فرمائی، فرمایا کہ ولا تکل للخائنین خصیما، میرے محبوب آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں، ان کی طرف سے وکالت نہ کریں، ان کا دفاع نہ کریں۔ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو ظالم ہے اور جو خائن ہے اس کی طرف سے وکالت کرنا اور اس کی طرف سے دفاع کرنا یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں عدالتوں میں جو پورا ایک نظام چل رہا ہے اور اس میں وکیل جو کردار ادا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وکیل کو دلچسپی اپنی فیس سے ہے، بہت سارے وکیل ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہمارا موکل حق پر ہے یا باطل پر، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، ان کو غرض ہے اپنی فیس سے، فیس لیتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ آپ میں کوئی سچا وکیل بھی بیٹھا ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اگر جو لوگ کہتے ہیں ایسا ناممکن ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایسا ممکن ہے، وکیل سچا بھی ہو سکتا ہے، دیانتدار بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو سکتا ہے، بہت سے ماشاءاللہ تہجد پڑھنے والے، عدلیہ میں اعلی مثالیں قائم کرنے والے، حق اور سچ کا ساتھ دینے والے ایسے ہیں،
www.dasquran.com،
اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی سچائی کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک قائم ہے۔ لیکن عام طور پر روش یہ ہے کہ وکیل کو غرض ہے اپنی فیس سے، وہ فیس لیتا ہے، اور بعض اوقات ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، مجرم کو معصوم اور معصوم کو مجرم، گناہگار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہگار ثابت کر دیتا ہے اپنی چرب لسانی سے۔ دوسرے کا وکیل کمزور تھا، وہ اتنی بڑی فیس نہیں دے سکا، اور اس کا وکیل طاقتور تھا، چنانچہ اس نے قاتل کو بھی بے گناہ ثابت کر دیا، ڈاکو کو بھی امانت دار ثابت کر دیا۔ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے وکیل بھائی آج کل احتجاج کر رہے ہیں حکومت کی زیادتیوں کے خلاف، اور اس بارے میں ہم اپنے وکیل بھائیوں کے ساتھ ہیں، لیکن میں اپنے وکیل بھائیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ خدا را وکالت میں، عدالت میں ظالموں کا ساتھ نہ دیں، چوروں کا ساتھ نہ دیں، زانیوں اور بدکاروں کا ساتھ نہ دیں، عزت کے لٹیروں کا ساتھ نہ دیں جو عزت بھی لوٹتے ہیں اور پھر بے گناہوں کو جیلوں میں بھی گھسیٹتے ہیں۔ ایسی ہیں مثالیں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان عدالتوں میں اور اس پیشے میں جھوٹ سے بچنا اور حرام سے بچنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے، انہوں نے پیشہ وکالت کو ہی چھوڑ دیا۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، انٹرویو پڑھے ہیں اور ان کے حالات پڑھے ہیں جنہوں نے اس پیشے کو ہی ہمیشہ کے لیے دست پر وہ خدا حافظ کہہ دیا جھوٹ سے اور حرام سے بچنے کے لیے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی وکیل اپنی چرب زبانی سے اور اپنی ذہانت سے اپنے موکل کے حق میں ایک ایسی چیز ثابت کر دے جو چیز حقیقت میں اس کی نہیں، اس کو کسی پلاٹ کا مالک ثابت کر دے، کسی جائیداد کا مالک ثابت کر دے اور کسی بینک بیلنس کا مالک ثابت کر دے جبکہ حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں ہے، تو اس موکل کے لیے وکیل کے ثابت کرنے سے یا جج کے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کی نہیں ہوگی، حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اگر فیصلہ کر دوں تمہاری باتیں سن کر تمہارے حق میں اور وہ چیز تمہاری نہیں ہے تو وہ چیز تمہاری نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ سچ بولو، سچی گواہی دو اور سچوں کا ساتھ دو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر آیا یہ مضمون بدل بدل کر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو دیکھو تم تو انصاف کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کے علم بردار بنو، انصاف کا فیصلہ کرنے والے، انصاف کی شہادت دینے والے، اگرچہ اس گواہی اور اس فیصلے کا نقصان تمہاری ذات کو ہوتا ہو، تمہارے والدین کا ہوتا ہو یا تمہارے رشتہ داروں کا ہوتا ہو، لیکن پھر بھی تم نے انصاف کی بات کرنی ہے، سچائی کی بات کرنی ہے۔ آگے فرمایا کہ واستغفر اللہ، میرے محبوب آپ اللہ سے استغفار کیجئے۔ گناہ سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں استغفار کرنا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ حضور سے کون سا گناہ ہوا تھا، حضور سے کون سا گناہ ہوا کہ اللہ فرما رہے واستغفر اللہ، آپ اللہ سے استغفار کیجئے، معافی مانگیے، مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ اکبر، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف میلان پیدا ہوا تھا تومہ کا ساتھ دینے کا، کہ یہ کلمہ گو ہے، وہ یہودی ہے، میں اس کا ساتھ دوں، صرف خیال آیا تھا، صرف میلان پیدا ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بلند مقام پر تھے اس بلند مقام کے لحاظ سے یہ میلان بھی قابل استغفار تھا، اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا، لیکن حضور جس بلند مقام پر تھے اس مقام کے لحاظ سے، اس مرتبے کے لحاظ سے یہ طبعی میلان ایک طرف، یہ رجحان ایک مجرم کا دفاع کرنے کی طرف، اللہ کے نزدیک یہ بھی قابل استغفار چیز تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واستغفر اللہ، اسی کو کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ واستغفر اللہ، استغفار دو مقصد کو، دو مقاصد کے لیے ہوتا ہے، کبھی تو استغفار ہوتا ہے گناہ سے معافی مانگنے کے لیے، اور کبھی استغفار ہوتا ہے محض درجات کی بلندی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار گناہ سے معافی کے لیے نہیں تھا، درجات میں بلندی کے لیے تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ استغفار کیجئے، تو یہ استغفار کا حکم ان مسلمانوں کے لیے تھا جنہوں نے تومہ کا ساتھ دیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اس لیے کہ حضور سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، البتہ ان لوگوں سے گناہ ہوا جنہوں نے محض رشتہ داری کی بنا پر ایک چور اور خائن کا ساتھ دیا اور کوشش کی کہ حضور کو بھی اپنے ساتھ ملا لے۔ فرمایا کہ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور ایسے لوگوں کی وکالت نہ کیجئے جو اپنے حق میں خیانت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی وکالت نہ کیجئے جو اپنے حق میں خیانت کرتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جو کسی سے خیانت کرتے ہیں آپ اس کا ساتھ نہ دیجئے، آپ اس کی وکالت نہ کیجئے، اصل تو یہ ہے۔ لیکن خیانت غیر کو تعبیر کیا گیا خیانت نفس کے ساتھ، یعنی وہ جو دوسروں سے خیانت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ حقیقت میں اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں بعض مقامات پر حکم دیا کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ کن کو حکم دیا؟ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، کہ دوسروں پر ظلم کرنا حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنوں کو قتل نہ کرو، اپنوں کو یا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، حالانکہ وہ تو دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور اللہ حکم دے رہے اپنے کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یا مہذب معاشرے میں کسی پر امن انسان کو قتل کرنا یہ حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اس لیے کہ آج اس نے کسی اور سے خیانت کی ہے، کل اس کے ساتھ کوئی خیانت کرے گا، خیانت کو رواج ملے گا، خیانت ایک کلچر بن جائے گا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں خیانت ہماری پہچان بن گئی، خیانت ہر کسی نے شروع کر دی، اپنی اپنی استعداد کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق۔ جو بڑی خیانت کر سکتا ہے وہ بڑی خیانت کرتا ہے، اور جو چھوٹی موٹی خیانت کر سکتا ہے وہ چھوٹی موٹی خیانت کرتا ہے، لیکن کر رہا ہے ہر کوئی، الا ما شاء اللہ، سوائے اللہ کے چند مخصوص اور منتخب بندوں کے، باقی ہر طرف خیانت کا رواج نیچے سے اوپر تک۔ تو قرآن جو ہے غیر کے ساتھ خیانت کو اپنے ساتھ خیانت سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے کہ جو دوسرے سے خیانت کرے گا وہ خود بھی خیانت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ جیسے ملاوٹ کرنے والے، تو جو ملاوٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، تو ملاوٹ کے اثرات خود ان کے گھر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے لیکن اس کے گھر میں آٹا آ رہا ہوگا ملاوٹ والا، اور اس کے گھر میں دوائیاں آ رہی ہوں گی ملاوٹ والی، تو خیانت کو اس نے رواج دیا اپنے دائرہ کار میں، دودھ بیچتا تھا اس میں اس نے ملاوٹ کی، تو یوں ہر شخص ملاوٹ کرنے والا بن گیا۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو اور گناہ کرنے والوں کو، جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس ملا یستخفون من اللہ، فرمایا کہ یہ انسانوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، انسانوں سے شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب غور کیجئے کہ جس شخص کو پتا ہو، ہمارے معاشرے میں کم از کم، میں مغربی معاشرے کی بات نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر اگر کسی کو پتا ہو میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، میری والدہ مجھے دیکھ رہی ہے، میرے بڑے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ خیانت نہیں کرے گا، گھر میں خیانت نہیں کرے گا، گھر میں اپنی غیر محرم رشتہ داروں پر گندی نظر نہیں ڈالے گا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، گندی حرکت نہیں کرے گا کہ میرے اوپر نظریں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں سے تو شرماتے ہو، اور انسانوں سے شرما کر بعض اوقات خیانت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن اللہ سے شرما کر خیانت سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں میں اس بات کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، راتوں میں ایسی باتوں کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ان کے والدین تو ان کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے بڑے تو ان کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے رشتہ دار تو ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر اپنوں سے شرماتے ہو، آپ انسانوں سے شرماتے ہو تو اللہ تو زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے شرمایا جائے. اگر دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں گناہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. قرآن اور حدیث میں یہ یقین ہمارے دل میں اتارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے, ہر بات کو سنتا ہے, ہر ارادے کو جانتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, سورہ مجادلہ میں ہے, ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلک ولا اکثر الا هو معہم ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم. اے لوگو, جس وقت تم تین بیٹھے کوئی خفیہ تدبیر, سازش, مشورہ, گناہ کا ارادہ کر رہے ہوتے ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اور جب تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ, ایک ہو تو دوسرا اللہ, اور دس ہو تو گیارہواں اللہ, اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تم نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دے گا, جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں بتا دے گا, اللہ تو جانتا ہے. ایسے جیسے فلم چلا دی جائے گی, ایسا ہو جیسے ہم یہاں بیٹھے اور یہاں کوئی خفیہ طور پر ویڈیو بنا رہا ہو. ہم یہاں 24 گھنٹے گزاریں, اس میں ہنستے بھی ہیں, اس میں روتے بھی ہیں, اس میں گپ شپ بھی لگاتے ہیں, لیٹتے بھی ہیں, اٹھتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, اور 24 گھنٹے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم غیر محتاط طور پر جو کچھ چاہتے وہ بولتے رہے اور جیسے چاہے وہ کرتے رہے, لیکن 24 گھنٹے بعد اس نے فلم چلا دی, ہماری ایک ایک حرکت ہمارے سامنے, ہماری ہر ہر بات ہمارے سامنے. یوں ہی میرے بھائیوں اور میری بہنوں, قیامت کے دن ہماری 60, 70, 80 سال زندگی کی فلم چلا دی جائے گی, ایک ایک حرکت خود سامنے نظر آئے گی. ہم نے سمجھا تو کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں ریکارڈ کر رہا, کوئی نہیں محفوظ کر رہا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارا انتظام کر رکھا ہے, کرامن کاتبین کی صورت میں بھی, اور خود میں بھی جانتا ہوں, میں بھی سنتا ہوں, میں بھی تمہارے ارادوں پر نظر رکھتا ہوں. تو فرمایا کہ انسانوں سے شرماتے ہیں, اللہ سے نہیں شرماتے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ جانتا ہے. بعض بزرگوں کے میں نے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنے بچوں کو رات سوتے وقت یہ کلمات بار بار دہراتے تھے, اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری باتیں سن رہا ہے, اللہ میرے ارادوں کو جانتا ہے, تاکہ یہ دل میں اتر جائے. اسی طریقے سے اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگہبان ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں بھی ہو, مجمع میں ہو تو بھی, تنہائی میں ہو تو بھی, بازار میں ہو تو بھی, گھر میں ہو تو بھی, جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. تو فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں میں وہ ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تم لوگوں نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے وکالت کر لی, جھوٹے کو سچا ثابت کر دیا اور مجرم کو بے گناہ ثابت کر دیا. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کون کرے گا, یا قیامت کے دن ان کا وکیل اور کارساز کون ہوگا؟ آج دنیا میں تو تم نے ان کی طرفداری کی, وکالت کی, اور اپنی چرب زبانی سے جھوٹے کو سچا ثابت کر دیا, لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون ان کا مقدمہ لڑے گا, کون ان کی وکالت کرے گا, کون ان کو سچا ثابت کر سکے گا, یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اللہ اکبر. سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے, اللہ نے فرمایا کہ وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ أَن نَفْسٍ شَيْئًا, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کی بھی کفایت نہیں کر سکے گا, کوئی نفس کسی کے کام نہیں آ سکے گا. ولا يقبل منها شفا, نہ سفارش لی جائے گی, ولا يؤخذ منها عدل, نہ فدیہ لیا جائے گا, پیسہ لیا جائے گا, ولا هم ينصرون, نہ طاقت کے بل پر کسی کی مدد کی جا سکے گی. یہ چاروں طریقے نہیں ہو سکیں گے. اور اللہ نے سورہ انفطار میں فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, اس دن کوئی انسان کسی کے لیے بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا, کسی مجرم کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا, اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہوگا, اور اللہ سچ کا فیصلہ کرے گا, عدل کا فیصلہ کرے گا, انصاف کا فیصلہ کرے گا. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما, اور جو کوئی بھی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے, ثم يستغفر الله, پھر اللہ سے استغفار کر لے, یجد الله غفورا رحيما, تو وہ اللہ کو پائے گا بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا. دو لفظ استعمال کیے, سو اور ظلم, دو قسم کی برائی ہے. ایک قسم کی برائی تو وہ ہے جو متعدی ہو, جس کا اثر دوسروں تک پہنچے. مثال کے طور پر ظلم کرنا, زیادتی کرنا, سود کھانا, سود لینا, رشوت لینا, اب یہ ایسی برائی ہے جس کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے, متعدی برائی ہے. اور ظلم کیا ہے؟ ایسی برائی جو اپنے حق میں برائی ہو, اگرچہ دوسرے تک اس کا اثر نہیں پہنچتا لیکن اپنی ذات تک اس کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر نماز کا چھوڑنا, شراب کا پینا, بدکاری کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے وہ برائی ہو جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے, یا وہ برائی ہو جس کے اثرات تمہاری ذات تک محدود رہتے ہیں, اگر تم ان سے استغفار کرو گے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا پاؤ گے, بڑا مہربان پاؤ گے. لیکن استغفار ہوگا شرعی قواعد کے مطابق, توبہ ہوگی شریعت کے قواعد کے مطابق. ایسے نہیں ہے بھائی, کسی پر آپ نے ظلم اور زیادتی کی اور کسی کا حق دبایا اور کسی بے گناہ کو جیل میں ڈلوا دیا, کسی کو قتل کر دیا, اور آپ مسجد میں آ کر دو رکعت پڑھ کر استغفر اللہ کہہ لے تو یہ گناہ معاف ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. استغفار ہوگا شرعی قواعد کے مطابق. اگر تو ایسا گناہ ہے جس کے اثرات آپ کی اپنی ذات تک محدود ہیں تو پھر توبہ کر لینا کافی ہے, یا اس کی قضا کر لینا وہ کافی ہے. لیکن اگر ایسا گناہ ہے جس کے اثرات دوسرے تک پہنچتے ہیں تو پھر صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہوگا, اس سے معاف کروانا بھی ضروری ہوگا, اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہوگا. یہاں تک کہ اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کی میراث پر قبضہ کیا ہوا ہے, اس کے حصہ میراث پر قبضہ کیا ہوا ہے, تو صرف توبہ کر لینے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حصہ اس کو ادا نہ کر دے. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, اور جو کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال خود اسی پر پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کا وبال خود اسی پر پڑتا ہے. دنیا میں وبال پڑتا ہے مصائب کی صورت میں, اور آخرت میں وبال پڑتا ہے عذاب کی صورت میں. گناہوں کا وبال گناہ کرنے والوں پر پڑتا ہے, اور وبال کی کئی صورتیں ہیں. گناہ کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا ہے, یہ بھی گناہ کا وبال ہے. گناہ کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے, یہ بھی گناہ کا وبال ہے. گناہ کی وجہ سے بے سکونی, بے اطمینانی ہوتی ہے, یہ بھی گناہ کا وبال ہے. گناہ کی وجہ سے نفسیاتی, ذہنی, جسمانی بیماریاں آتی ہیں, یہ بھی گناہ کا وبال ہے. گناہ کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, بیوی بچے نافرمانی شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی گناہوں کا وبال ہے. گناہوں کے وبال کی مختلف صورتیں ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے پوری قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے, یا قوم کی اکثریت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو پھر اجتماعی وبال آتا ہے، اجتماعی مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ظالم حکمران وہ مسلط ہو جاتے ہیں، مہنگائی کا عذاب آتا ہے، قحط سالی کا عذاب آتا ہے، عدم تحفظ کا عذاب آتا ہے، بد امنی کا عذاب آتا ہے. اور ہم میں سے کون نہیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا کہ آج گناہوں کے اس وبال کے اندر ہم مبتلا ہیں. ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار. اللہ اکبر، عجیب دور آیا. اخبار میں نے دیکھا کہ پولیس والا بیچارہ ٹریفک بھی کنٹرول کر رہا ہے چوک میں کھڑا ہو کر، اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے کہیں مجھ پر خود کچھ حملہ نہ ہو جائے. عدم تحفظ کا شکار، یعنی حالت یہ کہ جو محافظ ہیں وہ خود غیر محفوظ. عجیب بد امنی کا دور دورہ، اور صورتحال ایسی ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا یقینی طور پر کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. ایک تو ہے حکومتی پروپیگنڈا، ذرائع ابلاغ، ادھر سے کوئی سر پکڑ کے لے آئے کہا یہ خود کش بمبار تھا، ادھر سے کوئی سر پکڑ کے لے آئے یہ خود کش بمبار ہے. پتہ نہیں کہاں سے اتنے چہرے چھپا رکھے ہیں، کوئی نہ کوئی پکڑ کے لے آتے ہیں، تصویر دے دیتے ہیں چار دن کے لیے، یہ ہے خود کش بمبار، اس کو پکڑو تمہیں 25 لاکھ روپے انعام ملے گا. تلاش کرے پوری قوم، حکومت یہ کھائیں، حکومت یہ کریں اور مزے یہ کریں، اور بمباروں کو پکڑے عوام، پکڑو بھائی 25 لاکھ روپے انعام. ایسے اتنے حملے، اور آج تک کوئی پکڑے نہیں جا رہا، حیرت کی بات. پتہ نہیں کہاں منصوبے بنتے ہیں، کون کرتا ہے اور کیسے کیے جاتے ہیں، اور بس ایک نامعلوم سا وہ رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے خود کش بمبار، اور اس کی بہت تیزی سے تلاش جاری ہے. پوری قوم اس کو تلاش کرنے میں ہمارا ساتھ دے، اس کو آہنی پنجے سے پکڑا جائے گا اور عبرتناک سزا دی جائے گی. 60 سال ہو گئے ہمیں ایسے بیانات سنتے ہوئے اور ایسے وعدے سنتے ہوئے، آج تک کسی ایک مجرم کو بھی عبرتناک سزا نہ ملی. بے گناہوں کو تو بڑی سزائیں ملی، لیکن مجرموں کو کوئی ایسی عبرتناک سزا جس کو دیکھ کر دوسرے مجرم نصیحت حاصل کرے، وہ ہم نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. اور یہاں اس موقع کی مناسبت سے یہ بھی عرض کر دوں، یہ جس انداز میں خود کش بمباروں کو پیش کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہو اور کوئی حقیقت بھی اس میں نظر نہیں آتی، لیکن اگر بالفرض کوئی ہے تو یاد رکھیے کہ اس طریقے سے بے گناہوں کو خود کش حملوں سے ہلاک کرنا قطعاً حرام ہے، نجائز ہے. کیا قصور تھا ان پولیس والوں کو جن بیچاروں کو ہلاک کر دیا گیا، اور کیا قصور بہت سے ان لوگوں کا جن کو اس طریقے سے خود کش حملوں میں یا کسی اور طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے ایک مسلمان کا قتل، ایک کلمہ گو کا قتل، اور یہاں ایک ایک دن میں 20-20, 25-25 جنازے اٹھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، گناہوں کے مصائب اور گناہوں کا وبال انفرادی طور پر بھی انسان پر اور گناہگار پر پڑتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی جب اکثریت مبتلا ہو جائے. بہت سے لوگ، نیک لوگ، یہ سوال کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم زکات بھی پوری پوری دیتے ہیں، اور زنا بدکاری شراب سے بھی بچتے ہیں، پھر کیوں یہ مصائب آ رہے ہیں؟ لیکن میرے بھائیوں، جب اجتماعی طور پر قوم کی اکثریت خیانت میں، جھوٹ میں، ظلم میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اقلیت کے نیک بنے رہنے سے اللہ کا عذاب ٹل نہیں سکتا. چند لوگ ہیں، آپ سوچئے کہ کیا پورے 100% مسلمان نماز کے لیے آتے ہیں؟ شاید 10%، شاید 5% مسلمان نماز کے لیے آتے ہوں. آپ سوچئے کیا حرام سے پورا معاشرہ بچا ہوا ہے؟ شاید، میں تو کہتا ہوں 1000 میں کوئی 1 شاید حرام سے بچا ہوا ہو، شاید حرام سے بچا ہوا پوری طرح. کیا پوری قوم نے جھوٹ سے توبہ کر لی، خیانت سے توبہ کر لی، اور اللہ اور اس کے رسول کہ احکام توڑنے سے توبہ کر لی؟ شاید 100 میں سے کوئی 2% ایسے لوگ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے والے، ورنہ اکثریت توڑنے والے. تو تو جب اجتماعی طور پر کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے, ظلم زیادتی اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے, تو پھر اقلیت کا نیکی پر قائم رہنا یہ اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّا, اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو عذاب صرف تم میں سے گناہگاروں اور ظالموں تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ جب وہ آئے گا تو سارے ہی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو یہ ساری عذاب کی صورتیں ہیں, یہ بد امنی, یہ مہنگائی اور یہ لڑائی جھگڑے اور یہ نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں, یہ عدم تحفظ اور یہ ظالم بیوروکریسی اور ظالم حکمران, یہ سب گناہوں کے وبال کی صورتیں ہیں. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں تو انہیں گالی نہ دو بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو.
www.dasquran.com
اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی اصلاح کرو, خود گناہوں سے باز آ جاؤ. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ نے سنی ہوگی بارہا, انما اعمالکم امالکم, فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. تو میرے بھائیو, جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے, اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے, اپنا قبلہ ٹھیک نہیں کریں گے, اس وقت تک عادل حکمران ہمیں میسر نہیں آ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ومن یکسب اثمن فانما یکسبہ علی نفسی, اور جو کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال خود اسی پر پڑتا ہے. مکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ جاننے والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا, اور جو کوئی کسی قصور یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے حقیقت میں بہت بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا. ایک تو ہے کہ گناہ اس نے خود کیا, اور پھر دوسرا جرم یہ کیا کہ اس کا بہتان کسی اور پر لگا دیا. جیسے آپ نے پہلے سنا کہ تومہ نے چوری تو خود کی اور بہتان لگا دیا زید بن سمین پر, یہودی پر, اگرچہ وہ یہودی تھا لیکن پھر بھی اللہ کو یہ پسند نہیں, اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ ایک بے گناہ پر گناہ کا الزام لگایا جائے اگرچہ وہ یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بھی سن لیجئے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے حق میں گویا کہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے, اور یہودیوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف جھوٹ بولنا بھی جائز ہوگا. ہرگز نہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کو جتوانے کے لیے اور ایک مسلمان کو کامیابی دلانے کے لیے اس کے مقابل یہودی اور عیسائی کے خلاف جھوٹ بولے, یہ بھی جائز نہیں ہے. وہ نصیحت آموز واقعہ میں بارہا سناتا رہتا ہوں, دوبارہ ایمان تازہ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. حضرت مولانا مظفر حسین کاندلوی نبر اللہ مرقدہ کا واقعہ, کاندلہ میں یا کسی اور قصبے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک پلاٹ پر جھگڑا تھا. مسلمان کہتے تھے یہ پلاٹ ہمارا, اور ہندو کہتے تھے کہ یہ پلاٹ ہمارا. عدالت تک بات پہنچ گئی, اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ہندوؤں نے خود کہہ دیا کہ اگر مسلمانوں کا مولوی مظفر حسین کہہ دے کہ یہ پلاٹ مسلمانوں کا ہے تو ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے. مسلمانوں کا اور کیا چاہیے تھا, مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے مولوی صاحب ہیں تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے. مولوی کو تو ویسے بھی لوگ اپنی لونڈی سمجھتے ہیں کہ مولوی تو وہ کہے گا جو مقتدی کہیں گے. الیکشن میں پوچھتے ہیں مقتدی مولوی صاحب سے کہ بھئی کس کو ووٹ دینا ہے, تو مولوی صاحب کہتے ہیں جسے آپ ووٹ دیں گے, جسے مقتدی ووٹ دیں گے, وہاں تو مولوی کی بات نہیں چلے گی. تو لوگ سمجھتے کہ مولوی تو ہمارے تابع, ہم اس کے تابع نہیں ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ مولانا مظفر حسین تو ہمارے حق میں ہی گواہی دیں گے, ہماری عزت کا مسئلہ ہے, ناک کا مسئلہ ہے, اور مسجد کے پلاٹ کا مسئلہ ہے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ لوگ مسجد اور مدرسے کے لیے پلاٹوں پر ناجائز قبضے کو جائز سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, جو بھی کرتا ہے یہ غلط ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسلام کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں یہ ساری. تو بہرحال مسلمان خوش ہو گئے. لیکن جب مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کو گواہی کے لیے بلایا گیا تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں، یہ پلاٹ مسلمانوں کا نہیں ہے، ہندوؤں کا ہے. اور اس موقع پر غالباً احسان دانش نے یہ واقعہ لکھا یا کسی اور نے، عجیب جملہ لکھ دیا اس موقع پر، میرا تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اس نے لکھا کہ اس دن کاندھلا کے اندر مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اور اسلام اس طریقے سے جیتا کہ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہندوؤں کے 18 خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا. کہ جو مذہب ایسا سچائی کی تعلیم دیتا ہے، ایسے افراد تیار کرتا ہے ہر حال میں سچ بولنے والے، وہ مذہب واقعی بڑا عظیم ہوگا. آج ہم جب جھوٹ بولتے ہیں، دنیا بھر میں خیانت کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، نمبر دو کام کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، تو وہاں صرف ہم نہیں بدنام ہوتے، ہمارا مذہب بھی بدنام ہوتا ہے، ہمارا دین بدنام ہوتا ہے، دین کو بدنام کرنے والے بنتے ہیں. تو فرمایا کہ جو کوئی کسی قصور یا گناہ کا ارتکاب کرے، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، تو اس نے حقیقت میں ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا. اور آگے فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے میرے حبیب، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یذلوک، تو ان میں سے ایک گروہ نے تہیا کر لیا تھا کہ آپ کو بھٹکا دے، آپ کو راستے سے ہٹا دے، سچائی کے راستے سے ہٹا دے. ایک خائن اور جھوٹے شخص کا ساتھ دینے پر آپ کو مجبور کر لیں، یہ انہیں ارادہ کر لیا تھا. لیکن چونکہ آپ پر اللہ کا فضل تھا، آپ پر اللہ کی رحمت تھی، اس لیے آپ نے جھوٹے اور خائن کا ساتھ نہیں دیا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ نے ویسے تو کہا کہ استغفر اللہ، آپ اللہ سے استغفار کریں، لیکن حضور سے تو گناہ ہوا ہی نہیں، آپ نے اس خائن کا ساتھ نہیں دیا، اس جھوٹے شخص کا ساتھ نہیں دیا. ہاں دل میں وقتی طور پر میلان پیدا ہوا اس کی طرف، کلمہ گو کی طرف، اور ظاہر ہے یہ حسن زن کی بنا پر ہوگا. یہ جو میلان تھا یہ حسن زن کی بنا پر کہ کلمہ پڑھنے والا ہے لہذا جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر، یہ تو حضور نے فرمایا مسلمان بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر. آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں یہ بات کتنی عجیب لگتی ہے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. آج جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہمارے معاشرے میں، دکاندار سے لے کر حکمران تک، ہائے اللہ، تھانے دار سے لے کر قاضی اور جج تک، کہاں کہاں جھوٹ نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک جماعت نے پورا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو راستے سے ہٹا دے اور آپ کو بھٹکا دے. وما یذلون الا انفسهم، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو ہی بھٹکا سکتے ہیں، آپ کو نہیں بھٹکا سکتے، اس لیے کہ اللہ کی نظر ہے آپ پر، اللہ کی مدد ہے آپ کے ساتھ. وما یذرونک من شیء، اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور میرے حبیب، آپ پر اللہ نے کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی. کتاب بھی اور حکمت بھی. حکمت کیا ہے؟ کتاب کی سمجھ، شریعت کے اسرار کا فہم، یہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، یہ حکمت ہے. کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیا قرآن، اور قرآن یہ علوم کا ایک سمندر ہے. ہم جیسے غور و تدبر کریں، 100 سال غور و تدبر کرتے رہیں، نئے نئے مضامین ان کے سامنے آتے ہیں. جب پیغمبر کا دماغ، پیغمبر کا ذہن قرآن میں تدبر کرتا ہوگا، کیسے کیسے اسرار، حقائق، دقائق، معارف اور مضامین کھل کر سامنے آتے ہوں گے. یہ تو ایک سمندر ہے، کوئی صرف ایک گز تک جا سکتا ہے، کوئی 2 میٹر تک جا سکتا ہے، کوئی 10 میٹر تک جا سکتا ہے، کوئی 100 میٹر تک جا سکتا ہے. اور پیغمبر کی رسائی اس سمندر میں کہاں تک ہوتی ہوگی، پیغمبر کو دیکھ، پیغمبر کے مقام کو دیکھ کر اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. مکان فضل اللہ علیک عظیما, اور میرے حبیب آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ کا تو تھوڑا سا فضل بھی بہت ہے, اور جسے اللہ کہہ رہے کہ اے میرے حبیب آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے, وہ کتنا بڑا فضل ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اہم گزارش تو آپ حضرات سے یہ کرنی ہے, کوشش کیجئے گا اس سنت کو زندہ کرنے کی, 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان فرمائی عاشورہ کے روزے کی, تو آپ اس سنت کو زندہ کیجئے. اور کھچڑے اور حلیمے اور یہ آپ کے شربت اور یہ چیزیں, ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. ہاں میں تو اکثر کہہ دیا کرتا ہوں کہ بھائی اگر واقعی خاندان نبوت سے محبت ہے تو خاندان نبوت تو 9-10 محرم کو بھوکا پیاسا تھا, اور ہم کھا کھا کر اور پی پی کر بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا عاشق اہل بیت کا کوئی نہیں ہے. تو بھائی اس کے روزے کا اہتمام فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ بعض ساتھی جو جامع مسجد توابین میں آتے رہے, انہوں نے اتفاق سے مجھے یاد کرا دیا کہ 9-10 محرم کو انگریزی مہینے کا تیسرا ہفتہ بھی ہوگا, اور تیسرے ہفتے میں بعض اوقات ہم اجتماعی اعتکاف کا اور بیان وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, اللہ اگر توفیق دے, 9 کا روزہ تو گھر میں رکھ لیں لیکن افطار آپ جامع مسجد توابین میں کیجئے گا, اور 10 کا روزہ انشاءاللہ العزیز وہیں پر رکھ کر آئیے گا. تو اگر اللہ توفیق دے تو اس پروگرام میں بھی بما بستر شرکت فرما لیجئے گا, اس لیے کہ آج کل سردی ہے تو بغیر بستر کے گزارا نہیں ہوگا. بھائی دو درس تھے, اہم درس, ایک تھا مجاہد اور مجاور, لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر بل مجاہدون. اللہ کہتا ہے بیٹھنے والے یعنی مجاور اور جہاد کرنے والے, یہ ایسے معنی کر دیا میں نے دلچسپی کے لیے. بھائی مجاہد اور مجاور کے عنوان سے ایک درس تھا, اور مومن کا قاتل, آج کے حالات کے اعتبار سے جب مومن کی قتل کو بڑا سستا اور آسان سمجھ لیا گیا, تو یہ دونوں موضوعات بڑے اہم ہیں, یہ باہر اسٹال پر دستیاب ہیں, ان کو عام کیجئے. اور ابھی ہمارے شفیق بھائی نے بتایا کہ چونکہ 10 محرم ہے اور حالات آپ کو پتہ ہی ہے بڑے نازک ہیں, تو یہاں درس نہیں ہو سکے گا. تو آپ حضرات جو شوق رکھتے ہیں وہیں تشریف لے آئیے گا, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو بیان ہوگا, سلسلے وار درس تو انشاءاللہ یہیں پر ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ درس کا اہتمام ہم وہاں پر ضرور کریں گے جامع مسجد توابین میں. تو آپ کا انتظار رہے گا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے. اے اللہ ہم سب بد امنی, عدم تحفظ, مہنگائی کا شکار ہیں, یا اللہ ان مصیبتوں سے نجات دے دے. اے اللہ کرم فرما دے, اے اللہ عدل کرنے والے, رحم کرنے والے حکمران عطا فرما دے, عالم اسلام کو اچھی قیادت نصیب فرما دے. یا اللہ اس ملک کی, اس شہر کی حفاظت فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے, محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کی, ہماری عزت و آبرو کی, مال دولت کی, کاروبار کی, بیوی بچوں کی, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ چوروں ڈاکوؤں سے, حاسدوں دشمنوں سے, یہود و نصارہ سے, اے اللہ ہم سب کی اور اس ملک کی, اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ اغیار کی سازشوں کی زد میں ہے یہ ملک, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا انہیں بھی, اور جن کے لیے کوئی پرچی نہ آ سکی, یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ قیدیوں کو, ہسپتالوں میں پڑے ہوئے بیماروں کو, اے اللہ شفا عطا فرما, اپنے فضل سے شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری ساری ضروریات باعزت طریقے سے پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآل بيته اجمعين امين برحمتك يا ارحم
درسقران.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com